جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ۔
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال،
ماشاءاللہ۔ سوال ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ایک ملازم شخص جب دوران ملازمت انتقال کر جاتا ہے تو اب اس کو ادارے کی طرف سے کوئی پینشن اور اس طرح کے کئی اور مالی طور پر فنڈز اس کے لیے وہ جاری ہوتے ہیں، تو ان پر وراثت کا حصہ بطور وراثت یہ تقسیم کاری ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملازم کے بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتے ہیں، تو اس میں تو وہ ایک لمیٹڈ سلسلے میں گھر کی فیملی والے کچھ دوسرے تقاضا بھی نہیں کرتے، لیکن اگر بیوہ اکیلی ہے، بچے نہیں ہوتے ہیں، تو اب ملازم کے بھائی بھی، مرحوم کے بھائی بھی وہ تقاضا کرتے ہیں، ماں باپ بھی تقاضا کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس مسئلے میں کہ جب دوران ملازمت کسی کا انتقال ہو، اب جو رقم وصول ہو رہی ہے وہ ترکہ میں وراثت میں شامل ہوگی یا نہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملازم کو بعد وفات اس کے لواحقین کو جو ملنے والی رقم ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک رقم تو وہ ہے جو اس کی تنخواہ کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، یعنی اس کی تنخواہ سے کچھ اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوتی رہتی ہے اور گورنمنٹ اتنا ہی مال اپنی طرف سے بھی ملاتی ہے جو اس کو پروویڈنٹ فنڈ کے طور پہ اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہ جب ملازمت ختم کرتا ہے تو پھر وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کا دوران ملازمت انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ جو اس کی تنخواہ سے کٹنے والی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اور گورنمنٹ کی طرف سے اس میں مزید جو ایڈ کیا جاتا ہے وہ مال جی پی فنڈ بھی، پریویڈنٹ فنڈ بھی کہلاتا ہے، تو یہ اس کی تنخواہ کا حصہ بن جاتا ہے۔
ٹھیک۔
جب تنخواہ کا حصہ بنا تو اس کی ملک میں آ گیا، جب اس کی ملک میں آ چکا ہے تو اب اس کے بعد وفات وہ وراثت بن جائے گا، جس کو ہم کہیں گے ترکہ۔ البتہ ایک دوسری صورت ہوتی ہے جس کو پینشن کہا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ادارہ یعنی سرکاری ادارہ جو ہے وہ اپنے ملازمین کو پینشن جاری، ان کے اگر ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ پینشن جاری کر دیتے ہیں، تا حیات وہ پینشن لیتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی پھر گورنمنٹ کے اس حوالے سے جو بھی قوانین ہیں، تو وہ پینشن ایک طرح کی یہ مدد ہے، تعاون ہے اپنے امپلائی کے ساتھ۔ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تا حیات اس کے ساتھ ایک سلسلہ رہتا ہے تعاون کا۔ اچھا، اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اب اس کے انتقال کی صورت میں اب جو گورنمنٹ دیتی ہے اب وہ کس کو دے گی؟ گورنمنٹ کی پالیسی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر بیوی بچے ہیں تو بیوی بچوں کے حوالے سے گورنمنٹ ایک تعاون کرتی ہے کہ ہمارا ایک امپلائی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو اب اس کے جو اہل خانہ ہیں، بیوی بچے ہیں، تو ان کے گزر اوقات میں ان کی مدد ہو جائے، تو ان کو ایک مخصوص مقدار میں پینشن منتھلی مل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی شادی شدہ اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے بوڑھے والدین جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پینشن کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات بیوی بھی نہیں ہے اور بیٹی ہے تو پھر یہ بیٹی کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ پینشن کا سلسلہ اس کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ تو پینشن کے حوالے سے اصول ضابطہ یہ ہے کہ ادارہ سرکاری طور پہ جس کو نومینیٹ کیا گیا ہے وہ پالیسی کے مطابق جس کو دیا جاتا ہے تو بس وہی جب لے لے گا تو مالک بن جائے گا۔ اب منتھلی یہ سلسلہ عام طور پہ چل رہا ہوتا ہے،
دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے منتھلی، یہ کسی کو 10,000 8,000 روپے یہ منتھلی طور پر یہ ہو گیا، اور ایک یک مشت بھی کچھ اماؤنٹ ملتا ہے، وہ لاکھوں میں ہوتا ہے اپنی اسی گریڈ کے مطابق جو بھی اس کی ملازمت ہے۔ تو ان دونوں کو ایک ہی نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس کو ویسے تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا یا ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ریٹائرمنٹ کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی پینشن کہا جاتا ہے جو ایک ساتھ بھی لاکھوں روپے اس کے ہاتھ میں آئے یا پر منتھ۔ تو دونوں کے اعتبار سے کیا کہیں گے؟
مطلب پینشن کے اصولی طور پہ تو پر منتھ کا سلسلہ ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی ہوتا ہے جس کے لیے پینشن چل رہی ہوتی ہے وہ اگر چاہے تو، یعنی اگر وہ پینشن مہینے وار منتھلی لیتا رہے ماہانہ تو تا حیات یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں یکمشت جتنی بھی پینشن ہے وہ ایک بڑی اماؤنٹ میں لے لوں تو اس کے بعد پھر اس کا پینشن کا سلسلہ موقوف کر دیا جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی 10 لاکھ 12 لاکھ وہ ایک جو بھی جس کے لیے پینشن جاری ہے تو اس کی عمر کا ایک عام طور پہ آئیڈیا لگا لیا جاتا ہے کہ اتنی عمر زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، تو ایک فارمولے کے تحت اس کو پینشن کی ایک بڑی رقم ایک ساتھ ہی دے دی جاتی ہے، اب منتھلی اس کی پینشن کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پینشن ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس میں اصول جو گورنمنٹ کا اصول ہے
جس کے لیے گفٹ ہے،
جس کے لیے نومینیٹ کر دیا جس کو دیا جائے گا وہی حقدار ہے، اس میں میت کے ورثہ کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک تعاون ہے۔ رہا معاملہ اس کی تنخواہ کی جو رقم ہے، اور اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ جو ہے، جی پی فنڈ جس کو کہا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ملازم کی تنخواہ کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہزاروں ہوں یا لاکھوں روپے تک اس کی اماؤنٹ بن جاتی ہو ڈیڈکٹ ہوتے ہوتے، تو یہ سب تنخواہ کا حصہ چونکہ ملکیت ہوتی ہے اور ملکیت بعد وفات وراثت بن جاتی ہے، تو اس میں وراثت جاری ہوگی، پینشن میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ جب پینشن کا سلسلہ ہے شفیق صاحب، اس میں بھی بعض لوگ جو ہے نا وہ اصول اور ضابطے جو طے شدہ ہیں کہ کس کو پینشن ملنی چاہیے اور کب تک ملنی چاہیے،
ٹھیک ہے،
اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد اب اس کی اہلیہ کے لیے پینشن کا سلسلہ جاری ہوا، اب یہ جو معلوم ہے اس حوالے سے جو قانون وہ یہ ہے کہ جب تک یہ عورت کہیں اور نکاح نہ کر لے تو اس وقت تک اس ملازم کی بیوہ کے لیے پینشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ بیوہ کہیں اور نکاح کر لیتی ہے تو اب گورنمنٹ کی طرف سے پینشن اصولی طور پہ موقوف کر دی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ خاتون آگے کہیں اور عدت گزارنے کے بعد چند سال بعد وہ نکاح کر لیتی ہیں، لیکن وہ پہلے شوہر کی طرف سے ملنے والی جو پینشن کا سلسلہ تھا وہ جاری ساری رہتا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ بھائی اب اس عورت کی شادی ہو گئی، یا وہ عورت خود ہی آگے بتا دے کہ اب میری شادی ہو چکی ہے، اب پینشن کی میں حقدار نہیں۔ لیکن اگر اس چیز کو صیغہ راز میں رکھا اور پینشن کا یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہوتا ہے، لوگ اس طرح پتہ نہیں نہ جانے ہزاروں روپے منتھلی لے لے کر، جبکہ اب ان کا حق نہیں رہتا،
نہیں بنتا،
تو پھر بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میت کے بیوی بچے نہیں تھے، ان کے والدین کے لیے پینشن کا سلسلہ جاری ہوا، والدین کو فوت ہوئے بھی ایک عرصہ ہو چکا لیکن پینشن ہر مہینے آ رہی ہے۔ وہ کس طرح آ رہی ہے کہ ان کے فوت ہونے کی آگے اطلاع نہیں دی جا رہی، جو میت کے بھائی بہن جس کا مطلب جس طرح چلتا ہے حساب کتاب، تو وہ بس گورنمنٹ سے جا کے ہر مہینے پینشن لے کر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، جب جس کا شریعت مطہرہ نے ایک طے شدہ چیز ہے کہ ایک صاحب مال ہے یا ایک ادارہ ہے، وہ کسی شخص کو حقدار قرار دے کر اس کے لیے کوئی امداد کی صورت جاری کرتا ہے، تو جب تک اس کی پالیسی کے مطابق وہ حقدار لینے کا حق رکھتا ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن جب وہ حقدار نہ رہا تو اب اپنے اس سلسلے کو لینے کے بند کرنا ضروری ہوگا۔
ٹھیک ہے، یہ دوران گفتگو جیسے ہم نے جی پی فنڈ کے اوپر کچھ گفتگو کی، تو یہ فنڈ آپ نے کہا کہ یہ وراثت میں شامل ہوگا، تو اس فنڈ میں ایک حصہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر بطور نفع مل رہا ہوتا ہے، ٹرسٹ کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بھی اس میں شامل ہے، اور ہوتا ہے جیسے عام طور پہ لوگ مسئلہ آ کے پوچھتے بھی ہیں، تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے، ورثہ کو کرنا چاہیے یا وہ ملازمین جو ابھی دوران ملازمت بھی ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں اس بات کو، تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟
اس میں بعض اوقات جو رقم ڈیڈکٹ ہوتی ہے پھر اتنا ہی وہ ادارہ اپنی طرف سے ملاتا ہے، یہ دو چیزیں،
یہ دو ہوتی ہیں، ایک اور تیسری چیز،
یہ دو چیزیں اجرت کا حصہ ہیں۔
اچھا،
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹ ادارے اس طرح پھر یہ اس رقم کو کسی بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، یعنی ڈیڈکٹ شدہ رقم اس کی تنخواہ سے اور اپنی ملائی ہوئی رقم، اور یہ پھر بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، بینک سے پھر اس پر پروفٹ ملتا ہے، وہ سود ہے، تو وہ جو سود والی رقم ہے اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس سود والی رقم کو ورثہ لیں گے نہیں، وہ اپنے مرحوم کے جو اصل تنخواہ کا حصہ تھا، جو جی پی فنڈ وغیرہ کی جائز صورت جو تنخواہ میں شامل تھا،
جی جی،
اس کو تو لے سکتے ہیں، لیکن جو سود والی اماؤنٹ ہے جو بینک کی طرف سے مل رہی ہے اس کا لینا جائز نہیں ہوگا، اس میں کسی بھی طور پہ وراثت جاری نہیں ہوگی،
نہیں ہوتی۔ اور جو ابھی آن ڈیوٹی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو ویسے ہی بند کرائیں اگر ایسا آپشن ہے؟
جی جی، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ جس میں ان کی تنخواہ کو بینک میں بطور قرض جمع کرا دیا جاتا ہو اور اس پہ انٹرسٹ ملتا ہو، تو اس سلسلے کو انہیں بند کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز، تو پھر اب یہ وصیت کر جائیں کہ یا جب یہ ریٹائرمنٹ ان کی ہو تو اس وقت صرف اپنی اصل جو تنخواہ کا حصہ ہے وہی یہ حاصل کریں گے، جو سود پر ملنے والا پروفٹ ہے نہ یہ خود لیں گے نہ ہی اپنے ورثہ کو لینے دیں گے، اپنے ورثہ کو یہ بات بتا دیں کہ سود حرام ہے اور سود کھانا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
کاز کو شامل کرتے ہیں۔
محمد سرفراز اتاری بہاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ شام کے وقت نمک کا لین دین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے ان دو فریقین کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، یعنی کہ لینے والے اور دینے والے کے درمیان لڑائی کا خدشہ ہے، اس لیے نمک شام کو نہیں لینا دینا چاہیے۔ اور اسی طرح صبح کا بھی ہے کہ صبح کے وقت بغیر یعنی کہ بونی کے پیسوں کے کوئی چیز ادھار بھی نہیں لینی چاہیے، اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔
شام کے وقت نمک لیں گے لڑائی جھگڑا ہے، اور ادھر ہمارے پاس میسج میں سوال آیا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کہتے ہیں کچھ نہیں پینا چاہیے، تو کیا کریں؟
اس میں یہ سب جو ہے نا وہ عوامی خیالات ہیں، ان کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب جیسے یہ کہ رات کے وقت میں نمک نہیں دینا چاہیے ورنہ جھگڑا ہو جائے گا، اب جھگڑا ہو یا نہ ہو اس نمک کے لینے دینے پہ جھگڑا نہ ہو جائے کہ بھائی ہم نمک نہیں دیں گے، وہ کہیں گے تھوڑی سی چیز آپ نہیں دے سکتے، ہمیں کھانے میں نمک ڈالنے کی، آٹے میں نمک ڈالنے کی ضرورت،
جھگڑا ہو جائے گا۔
اب یہ نہ ہو کہ نمک مانگنے اور نہ دینے پہ جھگڑا ہو، تو شرعی حوالے سے صبح دوپہر شام کسی بھی وقت اگر کوئی حسب ضرورت اپنی آپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ جو اس طرح کی معمولی معمولی چیزیں ایک دوسرے کو دینے میں ایک زیادہ ہمارا خرچ بھی نہیں ہوتا اور اگلے کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں نہ دینے کی قرآن میں مذمت بیان کی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ عام طور پہ جو ایک دوسرے کو استعمال میں دینے لینے کی چیزیں تھیں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندے ہیں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ برتنے کی چیزیں، استعمال کی معمولی اشیاء بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، تو لہذا نمک ہو دن کے وقت، دوپہر، رات، کسی بھی وقت کو اگر کوئی طلب کرتا ہے تو ہمارے پاس گنجائش ہے تو دینا چاہیے، لیکن اس میں یہ خیال پیدا کر لینا کہ اب جھگڑا نہ ہو جائے کہیں اس کی وجہ سے، تو یہ وہمی خیالات ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رہا عصر کی نماز کے بعد
پانی پینا، عصر کے بعد پانی،
تو ایسا کوئی لازم حکم نہیں ہے یہ کہ آپ پئیں یا نہیں پئیں، اگر کوئی پیتا رہے تو کوئی اس نے شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، تو اب یہ اپنی مرضی ہے، طبیعت اگر آپ کی چاہتی ہے، طبیعت کا تقاضا ہے تو پانی پئیں، اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے تو اس کو پلائیں، تو منع نہ کیا جائے، اس حوالے سے اس کو کوئی شرعی حکم سمجھنا کہ عصر تا مغرب کچھ کھانا نہیں چاہیے یہ کوئی شرعی حکم ہے، تو یہ اپنی طرف سے مطلب یہ گھڑا ہوا مسئلہ ہوگا، اور اس کو شرعی مسئلہ سمجھ کے اگر کوئی پانی پینے سے پلانے سے اجتناب کرتا ہے تو پھر یہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اور وہ جو آیا کہ پہلا جو سودا ہے جس کو بونی بھی کہا جاتا ہے، تو پہلا سودا ادھار نہیں ہونا چاہیے ورنہ آج کا کاروبار
لوگوں میں
ٹھپ ہو جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے، سودا نقد بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے،
اور صبح بھی جائز ہے،
صبح کے وقت بھی جائز ہے، رات کے آخری سودے کی ڈیل بھی ادھار جائز ہے۔ اب یہ لوگوں نے اپنے خیال باندھا ہے کہ یہ پہلی ہی خریداری میں اس نے پیسے نہیں دیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب
یہ ایک طرح کی بدشگونی نہیں ہے، جیسے گھر سے نکلتے ہیں پہلے ہی کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا تو اب اس سے تاثر دوسرا لینا کہ اب میرا دن خراب نکلے گا، اب میرا یہ، یا کوئی اور ایسی چیز دیکھ لی جو ناپسند ہے اور کچھ بھی ہوگی، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ بلی سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں، یہ بلی ادھر گئی ہے تو یہ بھائی آپ بھی کسی کام جا رہے ہیں، وہ بھی کسی کام جا رہی تو جانے دو اس کو، تو یہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔
بالکل یہ ایک بدشگونی کی طرف ایک جاتا ہوا خیال ہے کہ پہلا سودا نقد ہی ہونا چاہیے، ادھار نہ ہو،
ورنہ سارا دن میرے ساتھ
سارا دن ایسا ہوگا، تو یہ بدشگونی ہے، اسلام بدشگونی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں آپ نیک شگون لے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر پہلا ہی سودا آپ کے من پسند ریٹ پر ہو گیا تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جو آپ چاہتے تھے ویسا ہوا، یا کوئی نیک بندہ ہی آیا اور پہلی خریداری اس نیک بندے نے آپ سے کی ہے، تو اس سے اچھی فال لینا کہ اس نیک بندے کے قدم خیر کے ساتھ میری دکان پر آئے، شاپ پر آئے، اور آج ابتدا ان سے ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آج کا دن بڑا پیارا گزرے گا۔ تو دین اسلام ہمارے نیتوں کو، ہمارے حوصلوں کو پست ہونے سے بچاتا ہے، بس کہ ہمیں بلند جذبے والا، حوصلے والا ہونا چاہیے، تو نیک شگونی یہ حوصلہ بلند کرتا ہے، وہ بد شگونی یہ وہمی خیالات یہ حوصلے پست کر دیتا ہے، اور مسلمان کا یہ وصف کہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں، آج کا دن مطلب ایسے ہی گزرے گا، دل بجھا بجھا سا، چہرہ بھی اکھڑا اکھڑا سا، تو یہ دین اسلام کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کے وہمی خیالات میں اگر کوئی گرفتار ہے تو اس سے فل فور نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور اس حوالے سے ایک بہت پیاری کتاب المدینۃ العلمیہ کی ہے، بدشگونی، تو اس کتاب کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن میں ہمارے معاشرے کے ایک بڑا طبقہ وہ بدشگونی بدفعلی میں مبتلا ہے، تو الحمدللہ اس کتاب کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ بدشگونی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا شگون لینا، یہ تو خود میرا خیال وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آیا تو کہا سہل، تو فرمایا پھر مومنہ، اب بہتری کی طرف، اب سہل کی طرف، تو اچھا شگون لینا یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس انداز سے جو ہے وہ ثابت ہے، تو یہی رکھنا چاہیے۔ باقی جو شرعی باتیں ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اور جو ایسے ہی عوامی طور پر مشہور ہو جائیں اور پھر ان سے ڈرتے رہنا، جمیل صاحب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل واضح ترین ناجائز کام ہو یا سود ہو، حرام کام، بالکل قرآن بھی کہہ رہا ہو، حدیث بھی کہہ رہا ہو، اس سے وہ اتنا گھبرائیں گے نہیں، لیکن دوسری کوئی چیز ہو جائے گی تو اس سے بڑا وہ گھبرانے لگے، حالانکہ اس مسئلے کا بلکہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، بس ایسے ہی اس سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی، ایسے ہی کچھ معاملہ ہو جائے گا، تو اس میں بڑا لوگوں کے یہ کمزور اعتقاد ہی کہیں گے کہ ہمیں زیادہ یہ رکھنا چاہیے کہ اپنے فرائض بھی دیکھیں، اپنے رزق کے معاملات بھی دیکھیں کہ شاید میرے ساتھ یہ اس وجہ سے نہ ہو، شاید میرے ساتھ اس وجہ، جو واقعی اللہ کی نافرمانیاں اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ارشاد فرما جو تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور بہت سی چیزیں تو اللہ تم سے درگزر کر دیتا ہے، معاف فرماتا ہے، تو آدمی اس وقت تھوڑا سا اس طور پر دیکھ لے، اپنے معاملات کو چیک کر لے، تو پھر اسے ایک اندازہ ہوگا کہ ہاں ہاں یہ فرائض مجھ سے ترک ہو رہے ہیں، ان پر مجھے عمل کرنا ہے تاکہ میرے معاملات مزید بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ یہ کہ کچھ ٹوٹکوں کی طرف یا دیگر ایسی چیزوں کی طرف جو شریعت بھی ہمیں جن تصورات سے منع کرے، ہماری توجہ الٹا اس کی طرف چلی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبت پہنچے اپنے عمل کی طرف ہی اس کی نسبت رکھیں کہ میرے عمل کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اچھائی ملی ہے تو رب کے فضل سے ملی ہے، رب کے کرم سے ملی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں اچھائی ملے جو تو اسے یہ کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اسے کیا گمان کرو یہ میرے نفس کی وجہ سے۔ یہ نہ ہو کہ ہم برائی ہے، سب کچھ ہے، بیماری بھی شفا بھی ہے من جانب اللہ، یہ اعتقاد یہی ہے، تقدیر یہی ہے، لیکن ہمیں یہ اس انداز سے سمجھایا گیا ہے، اچھائی ہے تو نسبت اللہ کی طرف سے کر دیں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال رب کا ہے، رب نے یہ عطا فرمایا، اور اگر کوئی برائی پہنچی ہے تو پھر اس میں اپنے اعمال ضرور دیکھنے چاہیے اور اللہ کے حضور توبہ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ حالات بہتر فرمائے گا۔ مزید کال لیتے ہیں۔ جی
صاحب، سے یہ پوچھنا تھا کہ بندہ ایک پیر صاحب کا مرید ہونے کے بعد کسی اور کا مرید ہو سکتا ہے دوبارہ؟
ٹھیک ہے، مزید۔
عارف منشی بول رہا ہوں، یہ پوچھنا تھا کہ ایک عورت عدت میں ہے تو کیا وہ بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتی؟
ٹھیک ہے، عدت میں ہے، بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتی، ایک یہ سوال ہے، اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی میسج میں ہے، لیکن اس کا پہلے آپ جواب دے دیں۔
عدت میں جو عورت ہوتی ہے اس کو، جیسے وفات والی عدت ہے یا تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اس کی جو طلاق کی عدت میں ہے، تو ایسی عورت کے اوپر شرعی حوالے سے حداد یعنی کہ سوگ لازم ہے، اور سوگ کا مطلب ہے کہ وہ بناؤ سنگھار، زیب و زیبائش، زینت اختیار نہ کرے۔ تو اب یہ جو بال کنگا کرنا ہے، تو کنگا کرنے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کنگا نہ کیا جائے تو بال الجھے رہیں گے اور سر درد کا سبب بنے گا، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ کنگا کر سکتی ہے، لیکن اس میں بھی حکم یہ ہے کہ وہ کنگے، دو کنگے میں دو آپشن ہوتے ہیں نا، باریک جو اس کے دانے ہوتے ہیں وہ، اور ایک ہوتے ہیں موٹے دانے، تو ایسے میں کنگے کرنے کی اگر ضرورت ہے تو موٹے دانے والے حصے کی طرف سے کنگا کریں، کہ باریک حصے سے جب کنگا کیا جاتا ہے تو بالوں میں تھوڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عدت کے اندر عورت کو زینت کی اجازت نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ جب تک ضرورت نہ پڑے تو کنگی نہ کرے، لیکن اگر سر کھجانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں تو اب ان کو سلجھانا پڑ رہا ہے، تو موٹے دانے والے حصے سے وہ کنگا کر سکتی ہے، یا جوئیں سر میں کسی کے ہو گئی ہیں تو پھر اب ان کو دور کرنے کا طریقہ کنگی کرنی پڑے گی، تو وہ ان اذیت پہنچانے والی چیز کو اپنے سر سے جدا کرنا ایک الگ بات ہے،
اپنے آپ سے تکلیف کو دور کرنے کی نیت سے اس طرح کو۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ایک پیر کے مرید ہونے کے بعد اب کسی اور پیر صاحب کے مرید ہونا یہ کیسا ہے؟
جب کوئی شخص کسی جامع شرائط پیر صاحب سے بیعت کر چکا ہے تو اب اسے کسی دوسرے ہی جامع شرائط پیر سے بیعت کرنا منع ہے، تو جب جامع شرائط پیر موجود ہیں اور ان سے بیعت کر لی ہے تو اب بلا وجہ شرعی اس بیعت کو نہیں توڑا جاتا، تو لہذا جب بیعت ہو چکی ہے تو انہی کی بیعت میں باقی رہیں۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب جامع شرائط تھے لیکن اب ان کا وصال ہو چکا ہے، اب ان سے شرعی رہنمائی، ان سے رہنمائی لیتے ہوئے آگے اپنی زندگی کو گزارنے کی اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، نہ ان کی کوئی ایسی کتب ہیں کہ جن کو پڑھ کر پھر آدمی، یعنی جو ان کی طرف سے رہنمائی ہے ایک مرید کے لیے، وہ سلسلہ نہیں پایا جا رہا، تو ان کے وصال کے بعد پھر وہ کسی جامع شرائط پیر صاحب سے بیعت کر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جس طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ٹرینوں کا، اس میں جو مریض افتال میں داخل ہیں ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے دوائی یا کھانا وغیرہ دے سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔
سب سے پہلے تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے نقصان ہوا جسمانی طور پہ، جو تکلیف جن کو پہنچی، اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت یابی انہیں عطا فرمائے، اور اس طرح کے حادثات سے ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو اب یہ جو زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہو رہا ہے، تو دیکھیں اس جب سفر ہو رہا ہے تو اس حادثے کے اندر امیر غریب دونوں قسم کے طبقے متاثر ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے، بیمار ہوئے، اسپتال میں چلے گئے، تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کا علاج ہو رہا ہے تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، شرعی فقیر ہے، تو پھر ایسے شخص کی اگر مدد کی جا رہی ہے تو اس کو اس رقم کا مالک بنا دیا جائے زکوٰۃ۔
ٹھیک ہے،
تو اب وہ زکوٰۃ کی رقم کا مالک ہو جائے گا، اب وہ اپنے حسب ضرورت علاج معالجے پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء پہ بھی خرچ کر سکتا ہے۔ اگر وہ شخص مالدار ہے، غنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت مسافر بھی نہیں ہے، تو اور اگر مسافر ہے تو اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی گزر اوقات اس وقت کر سکتا ہے، علاج معالجہ کر سکتا ہے، تو ایسا غنی شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں وہ غرابہ، فقرا، اور وہ مسافر کے جس کے پاس حالت سفر میں کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، مثال کے طور پہ کھانے پینے کی اشیاء اس کے پاس ختم ہو چکے ہیں، اب جیسے یہ حادثہ ہوا تو اس میں جو علاج معالجے پر
چل جاتے ہیں اس میں تو یہ چیزیں بھی کافی،
تو اب یہ کہ حالت سفر میں اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ جس کا ضرورت کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، تو اب اس کی ضرورت کی اشیاء کی حد تک وہ زکوٰۃ لے سکے گا،
ٹھیک۔
لیکن ابھی آج کل جیسے ہمارے ملک کا حال ہے یا دیگر، کہ بینک اکاؤنٹ میں رقم موجود ہوتی ہے، لوگ پہنچ جاتے ہیں تو کسی کو کال کریں گے تو وہ رقم آپ کے پاس پہنچا دے گا، اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو کسی بھی جگہ سے وہ رقم نکلوا سکتے ہیں۔ تو اگر جہاں ایسی سہولتیں ہیں کہ ایک غنی شخص ہے، مالدار شخص ہے، اور وہ اس طرح حادثے میں یا ویسی حالت سفر میں ہے، تو اس کو وہ کہیں سے بھی اماؤنٹ اویلیبل کر سکتا ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ لیکن کوئی اگر پھر بھی کوئی مالدار، غنی، کروڑ پتی، ارب پتی شخص بھی اگر حالت سفر میں ہے اور ایسے مقام پر ہے کہ جہاں کھانے پینے تک کے اس کو لالے پڑ گئے
ہے ہی نہیں،
اور کوئی ایسے اسباب نہیں ہے کہ جہاں سے وہ کسی سے قرض لے سکے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو زکوٰۃ لینے کی حسب ضرورت گنجائش ہے،
ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ جس کو یہ اوور آل ہی ایسا کر لینا کہ کہیں سے بھی اکٹھا کر کے سب کو لا کے کھلا دیا، کچھ ایسا کر دیا،
ہاں۔ اب یہ ہے کہ بالفرض اگر مستحق کے زکوٰۃ ہی ہیں، غریب ہی ہیں اور وہ مریض ہیں، بیمار ہیں، تو ایسے لوگوں کو یوں کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا ضروری ہے۔ تو جس کو بھی زکوٰۃ دینی ہے، رقم دینی ہے یا کھانا دینا ہے، تو زکوٰۃ کی نیت سے اس کھانے کا ہی مالک بنا دیں کہ بھائی اب یہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ جو چاہیں کریں، تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
برحال ماشاءاللہ جذبہ ہے مسلمانوں میں الحمدللہ، اور ایک وہ بھی آتا ہے کہ چاہے جتنے بھی حالات کیسے بھی ہوں، جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ایک جو ایک الحمدللہ مسلمانوں کا آپس میں ایک پیار محبت اور ایک جو جذبہ ہوتا ہے، لوگ اسٹیشنوں پر پہنچے، کھانے لے کر گئے، دیگر چیزیں دیں، صرف یہ ایک دو ٹرینوں کے یہ سانے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آمد و رفت چونکہ معطل ہو گئی، جو ٹرینیں جہاں پہ بھی ہیں تو وہ 12-12 گھنٹے، 20-20 گھنٹے اس طریقے سے اسٹیشنوں پر رکے رہے، تو وہاں کے لوگوں نے بھی الحمدللہ بہت سے اس طرح کے جو خبریں آتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ اسے بھی پتہ چلتا ہے، تو یہ قابل جو ہے وہ تعریف عمل ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا بھی دعوت اسلامی کا بھی جو ہے ویلفیئر ادارہ، تو اس کے ذریعے سے بھی اپنی جو بھی اس طرح کی فلاحی کام تھے ان کو انہوں نے سر انجام دیا ہے۔ تو ایسے نیکی کے موقع آئے تو اس میں پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے اب کوئی اور ویلفیئر آئے، کوئی ادارہ آئے، بلکہ جس کے یہاں قریب ہوا ہے کوشش کریں وہی اپنا جو کچھ ہو سکے وہ اس میں شامل کریں، اور اپنے دل کھول کر وہاں سخاوت کا تھوڑا سا انداز یہ والا اختیار کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ایک خاص کنڈیشن ہے، خاص کیفیات میں، اور وہ چیزیں جو شرائط ہیں اگر نہیں دیکھ پا رہے یا اس طرح کی نہیں کیفیت، تو آپ اپنے مال سے کریں، پاک صاف مال سے کریں۔ جو مالدار بھی ایسے موقع پہ دیتے ہیں وہ بھی آپ زکوٰۃ کے بغیر ہی دیا کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ وہاں پر اس کی پوری تحقیق تفتیش اس وقت کون کرے گا، اس وقت ہمیں ویسے ہی ایک عید مسلم کھانا کھلانا بھی چاہیے، علاج ہے تو دوائی کا جو بھی علاج معالجے کا انتظام ہے وہ کرنا چاہیے، کسی کو کسی کے گھر پہنچانا ہے تو اس طرح کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ مجھے یاد وہ ایک پکچر دیکھی جمیل صاحب، جس میں وہ جب ایک وہ جہاز پچھلے سال کریش ہوا تھا، تو ایک گھر سے ایک آدمی نا اپنی بالٹی کے ذریعے صرف پانی ڈال رہا ہے، تو اب اس کو بھی پتا ہے کہ میری بالٹی سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، لیکن ایک اپنا ایک جذبہ بھی تو ہے۔ وہ کچھ کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں نا کہ وہ کچھ پرندے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو اپنے چونچ میں پانی لے کر رکھے، اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، تو آگ اتنی ہے کہ اس کے شعلے اتنے بڑھ رہے ہیں کہ وہ پرندوں کو بھی جلا جائیں، یا وہ اپنی ایک بالٹی سے نیچے مہک رہا ہے. تو یہ واقعی جس کے جتنا کر سکتا ہے اس کو اس میں بہرحال شامل ہونا چاہیے. مزید سوال.
میں نے نا عمرہ کرن جانا, تو میرے دوست ہیں انہوں نے بولا ابھی عمرہ کرنا جاؤ, ابھی حج کے دن ہے تو آپ کے اوپر حج واجب ہو جائے گا. تو سر اگر مجھے بتا سکتے ہیں ابھی حج واجب ہو سکتا ہے کہ نہیں, ابھی عمرہ کروں حج تو نہیں واجب ہوگا.
اچھا جی ٹھیک ہے, کیا کہیں گے جمیل صاحب؟
یعنی بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر حج بھی لازم ہو جائے گا. تو اچھا کچھ اس کو خاص کر دیتے ہیں شوال وغیرہ کے مہینے میں, کہ اگر کسی نے شوال المکرم کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. تو دیکھیں حج کی فرضیت کے اپنے الگ ایک شرائط ہیں, جب تک وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے حج فرض نہیں ہوگا. تو محض عمرہ ادا کر لینے, اگرچہ شوال کے مہینے میں عمرہ ادا کر لینا ہوا تو اس کو حج کی فرضیت کے شرائط میں شمار نہیں کر سکتے کہ جس نے حج عمرہ کر لیا تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو ہی جائے گا, تو ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میسی میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ عصر اور فجر کے جو اوقات ہیں پورے ان میں نوافل ہمیں منع ہیں تو قضا بھی منع ہے؟
فجر کا پورا وقت اس میں نوافل نہیں پڑھیں گے سوائے سنت فجر کے, اور عصر کے فرض کے بعد نوافل منع ہوتے ہیں. عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پہلے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. جہاں تک معاملہ قضاء عمری کا ہے تو قضاء عمری فجر کے پورے وقت میں ادا کی جا سکتی ہے, عصر کے ابتدائی یعنی عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے, عصر کے فرض پڑھنے کے بعد, جب تک وہ غروب آفتاب سے پہلے جو 20 منٹ مکروہ وقت ہے اس کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں, قضاء عمری کے لیے ممانعت نہیں ہے سوائے تین جو مکروہ اوقات ہیں ان کے.
ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ عصر کے بعد اگر یہ قضاء پڑھتے جا رہے ہیں فجر کے ٹائم پڑھتے جا رہے ہیں تو مسجد کے اندر اعلانیہ اس طرح پڑھیں گے تو لوگ بھی تشویش میں آئیں گے, تو ہم کو مشورہ یہی دیں گے کہ آپ پھر ایسی جگہ پڑھیں جہاں آپ کو یہ وضاحت نہ کرنی پڑے. کوئی پوچھے بھائی نفل تو پڑھ نہیں سکتے, اب آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ آپ کہیں میں قضاء پڑھ رہا ہوں, تو یہ ایک اظہار ہوگا اس کا بھی. تو اس چیز کا پھر آپ ایسی جگہ کا تعین کر لیں, یہ ہو گھر جا کر پڑھ لیں, کسی ایسے کمرے میں پڑھ لیں جہاں پہ آپ کو لوگ نہ دیکھ رہے ہوں. تو کیا خیال ہے, یہ احتیاط کرنی چاہیے؟
قضاء عمری کے اندر حکم یہی ہے کہ سب کے سامنے اس طرح نہ پڑھیں کہ لوگ تشویش میں آئیں, اور اگر کوئی پوچھے تو پھر یہ بتا بھی دے گا کہ میں قضاء عمری کر رہا ہوں. تو گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے, اس لیے لوگوں کے سامنے قضاء عمری ادا نہ کرے.
ٹھیک ہے, ایک سوال میسی میں یہ آیا کہ عشاء کی قضاء اگر ہوگی وہ نماز تو ظہر میں ادا کر رہے ہوں, تو سنا یہ ہے کہ ظہر میں فرض پڑھیں وتر عشاء کے وقت میں پڑھیں؟
ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی سے نماز قضاء ہو گئی عشاء کی تو وتر کو عشاء کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا. فرض بھلے آپ کسی بھی وقت میں پڑھ لیں, ایسی تقسیم کاری کسی نے خود سے اپنے طور پہ کی ہے یا مسئلہ سمجھنے میں غلط فہمی ہوگی, تو عشاء کے جو فرض ہیں وہ اور وتر کی ادائیگی یہ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں, ان کی قضاء پڑھی جا سکتی ہے. وتر یا کسی بھی نماز کو اس طرح تخصیص کر دینا کہ فجر کی جو نماز قضاء ہوگی تو وہ فجر کے وقت میں کریں گے, ظہر کی قضاء ظہر کے وقت میں کریں گے, تو اس طرح کی تخصیصات ضروری نہیں ہیں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ مجھے بچے کا عقیقہ کرنا ہے, تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس کے والد کا عقیقہ نہ ہوا ہو, اور کیا وہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ عقیقہ کرے, اور کیا وہ کر سکتا ہے, کیا صورت بنے گی اس کی, کیا اپنا پہلے کرنا پڑے گا والد کو, یہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا جواب.
والد کا عقیقہ نہیں ہوا وہاں, خود بچے کا کریں کیا؟
بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے والد صاحب کا عقیقہ ہونا ضروری نہیں ہے, اگر اتنا ہی ضروری ہوتا تو پھر شفیق صاحب پھر یہ پیچھے تک جائے گا معاملہ کہ دادا کا بھی عقیقہ ہوا یا نہیں, پھر پردادا کا بھی عقیقہ ہوا یا نہیں, تو پھر یہ تو پوری لسٹ دادا سے اوپر پردادا کے نام لوگوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتے. تو لہذا ایسی کوئی شریک قیودات نہیں ہے کہ بچے کا عقیقہ کرنے سے پہلے والد کو بھی اپنا عقیقہ کرنا ہو, ایسی کوئی بات ضروری نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو آپ اپنا بھی عقیقہ کر لیں.
ٹھیک ہے,
اپنا بھی عقیقہ
اس عمر میں بھی,
اس عمر میں بھی کر سکتے ہیں.
صحیح,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا عقیقہ خود فرمایا تھا, تو اپنا عقیقہ انسان خود بھی کر سکتا ہے, اپنے بچوں کا بھی عقیقہ کرتے ہوئے آپ اپنے عقیقے کو بھی شامل کر لیں. یعنی عام طور پہ اگر ایک بڑا جانور لے کر آتے ہیں تو اس میں آپشن ہے کہ آپ 7 حصے اس کے کر سکتے ہیں, اور اس میں اپنا حصہ, اپنے بچوں کا حصہ, اسی طرح والد وغیرہ ہیں, والدہ ہیں, تو ان کے حصے بھی عقیقے میں اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, اسی طرح یہ جیسے عقیقے والا مسئلہ ہے, حج کے اندر بھی لوگوں نے اس طرح کی چیزیں,
والد نے کیا ہوا تو بیٹا بھی نہیں جا سکتا,
جب تک والد صاحب نے حج نہیں کیا ہوگا تو بیٹا بھی حج نہیں کر سکتا.
اب والد پہ فرض تھا بھی کہ نہیں فرض تھا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد پر واقعی فرض نہیں تھا, بیٹے پر فرض ہو رہا ہوتا ہے, لیکن معاشرے کے اندر وہ اس کو ایک طرح کا کہیں گے لو کیسا آدمی ہے, یہ خود جا رہا ہے, اس کا والد ابھی کیا ہی نہیں, اس نے ابھی کیا ہی نہیں اور یہ خود جا رہا ہے.
تو اس طرح جب بیٹے پہ حج فرض ہو چکا ہے شرائط پائے جانے کی صورت میں تو اس کو جانا ہوگا. اب والدین اگر منع بھی کریں تو اس کو حج کی ادائیگی کے لیے جانا ہے, وہ اگر کہیں گے جب تک ہم حج نہیں کریں گے تو تم کیسے کر سکتے ہو, تو یہ خیال ہی غلط ہے. تو لہٰذا جس پہ حج فرض ہو جائے گا وہ اپنا حج کرے گا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اپنے والد صاحب کو بھی سفر حج میں اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں. اسی طرح یہ وہم قربانی کے اندر بھی آتا ہے کہ والد صاحب نے قربانی نہیں کی تو تم کیسے قربانی کر رہے ہو, تو پہلے والد صاحب کی قربانی کرنی ہوگی, اب پھر والدہ کی قربانی کرنی ہوگی, تو پھر اب اس کے بعد تیسرے نمبر تم اپنا کرو گے. تو لوگ نہ جانے عبادات کے معاملے میں یوں ایک تقسیم کاری لوگوں نے ترتیب اپنے طور پہ بنا لی ہے,
اپنے طور,
تو اس کا شریعت مطہرہ میں کہیں کوئی تصور نہیں ہے اس ترتیب کا, جو لوگوں میں یہ غلط مشہور ہے,
اور اس کے مطابق اپنے جس جس پر جو چیز لازم ہو رہی ہے اس کے مطابق وہ ان کو ادا کریں. عقیقہ والد اگر اس والد کا نہیں ہوا ہوا تو یہ بیسک تو اس کے والد کی ذمہ داری تھی, مسنون تو اس کے لیے ہی تھا نا. تو اب اگر اس کا نہیں ہوا ہوا تو یہ اب والد اپنے بچوں کی جو اس کے اوپر سنت آ رہا ہے یہ طریقہ, یعنی اس کو سنت مستحبہ ہے تو یہ اس کو کریں, اس میں کوئی مذاکرے والی باتیں نہیں ہیں. جی
میں مسجد کی کمیٹی میں ہوں, اور اگر مسجد کی کمیٹی میں ہوتے ہوئے اگر میں نے اپنا موبائل چارج کر لیا مسجد کے اندر تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی کہتے ہیں کمیٹی میں ہوں تو میں نے چارج کر لیا.
دیکھیں مسجد کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, مسجد کی بجلی کا استعمال, تو وہ مسجد کے جو مؤذن خادم جن کی وہاں رہائش ہوتی ہے, جن کو مسجد ہی کی طرف سے بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے, ان کے لیے اجازت ہے, مسجد انتظامیہ یا عام طور پہ نمازی حضرات کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, نماز سے پہلے کہہ رہے ہیں سورہ ملانے سے پہلے بسم اللہ یہ نہ پڑھی تو کچھ مسئلہ ہوگا, سورت ملائی لیکن بسم اللہ نہ پڑھی,
یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھی.
اور یہ کب پڑھنی چاہیے؟
سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا یہ سنت ہے, اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا اس وقت سنت ہے جب آپ سورت کا آغاز کریں گے, یعنی آپ قل ہو اللہ واحد پڑھنا چاہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد,
یعنی کسی سورت کو ابتدا سے ہم لیں گے,
جب کسی سورت کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی, اور اگر ہم سورہ فاتحہ کے بعد درمیان میں سے کسی سورت کے درمیانی حصے سے اگر اس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اب بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے, اب بغیر بسم اللہ پڑھے ہی اس سے آگے آپ پڑھ لیا کریں. تو اگر کسی نے بسم اللہ سورت پڑھنے سے پہلے نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی, البتہ یہ سنت مستحبہ ہے کہ آدمی سورت کے آغاز سے پہلے بھی سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھے.
ٹھیک ہے, کہتے ہیں کیا آیتوں کا تکرار کرنے سے بھی سیدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے؟ کسی آیت کو, اب کوئی آیت بھول گئے ہوں گے, نماز پڑھ رہے ہوں اور بھول گئے ہیں تو اب اس کو پڑھ لیا, پھر مزید کچھ یاد نہیں آیا تو پیچھے سے پڑھ لیا, جیسے عام طور پر حفاظ بھی کرتے ہیں, تو اس آیت کے تکرار میں یعنی اس سے کوئی فرق پڑے گا؟
فرض نماز کے اندر آیات کا تکرار بلا وجہ منع ہے, تو فرض یا وتر نماز میں تو بلا وجہ تکرار نہ کریں. ہاں اگر آگے پڑھتے پڑھتے رک گیا, اگلا یاد نہیں آ رہا, پھر پیچھے چلے گئے, پھر آگے پڑھتے ہوئے آئے, پھر وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے, پھر آگے چل جاتے ہیں, تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن بلا وجہ فرض نماز میں ایک آیت کا تکرار نہ کریں. ہاں نوافل کے اندر اس طرح کرنے میں مذائقہ نہیں ہے کہ بعض آیات قرآن پاک کی پڑھتے پڑھتے آدمی کے دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. اب جیسے فبی ائی اعلیٰ ربکما تکذبان, اب کوئی نوافل نماز میں پڑھ رہا ہے اور بس اس آیت پہ آتا ہے اور اس کے معنی پہ غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آدمی تصور میں لاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو خطاب ہے انسان اور جنات سے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاتے رہو گے، اب آدمی اس میں اپنے آپ پہ ملامت کر رہا ہے، اس طرح جنت کی کوئی بات ہے، کوئی جہنم کے حوالے سے کوئی
والدین کے حقوق یا والدین کے لیے دعا ہے، وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
اب یہ ان کو نماز میں پڑھا رب اجعلنی ہے، یہ نماز میں ہے، تو اب نوافل کے اندر اس کی اگر وہ تکرار کرتا ہے
ٹھیک،
تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔
سر میں گل حسن کوسو جیکب آباد سے عرض کر رہا ہوں، سر یہ درود کون سا پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے
درود پاک کون سا پڑھنا؟ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں مزید۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنا جہنمیوں کا طریقہ ہے، وہ جہنم میں جائیں گے، تو اس بارے میں کوئی بتا دیں کیا ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے مزید۔
مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ جامع مسجد ہے یا مسجد نماز کے لیے صفیں جو بنتی ہیں، ایک صف میں مسجد کے پل رکھتے ہیں ستون، آیا اس میں صف بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ اس حوالے سے رہنما ارشاد فرمانا۔
صحیح، یہ پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنا جہنمیوں کا طریقہ ہے، کیا کہیں گے اس میں؟
یعنی یہ جو کمر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ رکھنا، تو یہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کا یہ دنیا میں طریقہ کار رہا تھا کہ یہ انداز، یعنی کمر کے پیچھے اوپر ہاتھ رکھنا، یہ ایک متکبرانہ ایک انداز ہوتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا طریقہ کہ جو جہنم میں جائیں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو ان کے متکبرانہ طریقوں میں سے اس طرح طریقے ہوا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس طریقہ کار کو، ان کی مشابہت اپنانے کو منع کیا گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے جہنم میں اسی طرح وہ ہاتھ پیچھے باندھے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔
درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے؟
درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کہ چلتے پھرتے کون سا درود پڑھنا چاہیے، تو اس طرح کوئی کسی درود شریف کا ہمیں ان الفاظوں کا پابند نہیں کیا گیا،
ٹھیک ہے،
جو آسان ہوں آسانی پڑھے جا رہے ہوں تو ان کو آپ چلتے پھرتے اپنی زبان پر جاری کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود پاک درود ابراہیمی پڑھنے چاہیں، اسی طرح الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ پڑھنا چاہیں، مختلف سیگوں سے پڑھتے رہیں گے تو توجہ بھی رہے گی، اور اگر ایک ہی درود پاک کوئی گاڑی چلا رہا ہے کہیں جا رہا ہے اور اس کی زبان پر یہی جاری رہتا ہے صلی اللہ علیہ محمد، تو کوشش کریں اس میں صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ یہ بھی ساتھ اس کے جو ہے وہ شامل کر لیے جائیں، اور آخر میں سلم بھی کہہ لیں تو درود بھی ہو جائے گا سلام بھی ہو جائے گا، تو اس طرح پڑھتے رہیں، اسی کو اپنا وظیفہ بھی بنائے رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں پلروں کے دوران صف بنائی جاتی ہے، تو کئی مسجدیں ظاہر پلر کے بغیر تو عمارت وہ مشکل ہیں، تو بناتے ہیں کئی جگہوں پہ پلر کے بغیر بھی مسجدیں اب ہیں، لیکن عمومی طور پر پلر کے بیچ میں صفیں بن رہی ہوتی، کیا کہیں گے؟
اگر صفوں کے درمیان جو پلر ہیں، سوال انہیں کے بارے میں کہ بعض مساجد کی لوکیشن اس نوعیت کی ہو جاتی ہے، اکثر فلیٹوں کے اندر جو بیسمنٹ میں مساجد،
وہاں بھی عام بھی مسجدوں میں تقریباً جو پلر بیچ میں آتے رہتے،
تو اب جو پلر بیچ میں آ رہے ہیں، اب اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں نمازی اتنی کثیر تعداد میں آتے ہیں کہ اگر ہم نے ان پلروں والی صف کو چھوڑ دیا تو مسجد کے نمازی اتنی کثرت زیادہ مقدار میں ہیں، کثیر تعداد میں ہیں کہ وہ مسجد کے باہر ہی کھڑے رہیں گے،
ٹھیک ہے،
تو پھر ان نمازیوں کو مسجد کے اندر ہی نماز پڑھنے اور جماعت سے نماز پڑھنے کا انہیں بھی موقع ملے، تو اب درمیان میں اگرچہ ستون آ رہے ہوں تو صف کے درمیان میں، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اچھا، اگر نمازی جس مسجد میں کثیر نہ ہوں بلکہ اگر وہ پلر والی صف کو چھوڑ دیں، یا لوہے کے بیم وغیرہ کو جس طرح کے گارڈر بھی بعض اوقات ستون کے طور پہ لگا دیتے ہیں، اگر ان کی وجہ سے وہ انقطاع صف ہو رہی ہے اور نمازی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اگر اس صف کو چھوڑ دیں تو پیچھے والی صف بنائیں گے تو نمازیوں کو دشواری ہوگی، بآسانی اس صف کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو پھر اب اس ستون والی صف کے درمیان میں کھڑے نہ ہوں جس ستون کی وجہ سے صف منقطع ہو رہی ہو، کہ اتصال صف واجب ہے، جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو نمازی کا یہ کندھا، یہ شولڈر، یہ بازو ایک دوسرے سے مس ہونے چاہیے, ملے ہونے چاہیے, ان میں گیپ نہ ہو.
ٹھیک ہے.
تو اب وہ گیپ چاہے بلا وجہ بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں 6-6 inch کا گیپ دے کے کھڑے ہوتے ہیں, حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف پنکھے کی وجہ سے کہ ادھر سر پہ پنکھا ادھر ہوں گا تو پنکھے سے ہٹ جاؤں گا. یا ویسے ہی بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مل کے نہیں کھڑے ہوتے. تو اتصال صف ضروری ہے, بلا عذر اتصال صف کے اس واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا.
ٹھیک ہے. اور جب کبھی رش والا معاملہ جمعے یا اس طرح کے عام نمازوں میں کچھ ہو سکتا ہے جہاں دو صفیں ہوتی ہیں, تین صفیں ہوتی ہیں, بیچ میں ایک پلر والی صف ہے, تو اس کو چھوڑ کے پیچھے صف بناتے رہیں, اور یہ وہاں کے لوگ کو پتہ بھی ہو, یہ اعلان کر دینا چاہیے اس طرح کا. اور جیسے جمعہ ہے, عیدین ہے, یا بڑی جماعت کا جو اہتمام ہوتا ہے, تو اس میں آپ اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے.